لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطهي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله العظم في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صلوا على محمد. قبل اس کے کہ اپنی معروضات کو آپ حضرات گوش گزار کروں، ایک اعلان سماعت فرمانے کہ چار روزہ مجالس اعضاء بتاریخ 26-29 محرم الحرام کے مطابق 20-23 نومبر 2014 بوقت 8:07 شب بمقام حسینیہ زہرا پرانی حویلی حیدرآباد، خطیب حجت الاسلام مولانا سید علی باقر عبدی صاحب قبلہ سوریہ، عنوان کربلا کے پہلے خطیب امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام. منتظرین قدوم شیعہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن رجسٹرڈ. نوٹ، زنانے کے لیے پردے کا انتظام رہے گا. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ کیونکہ بعد میں لوگ آتے ہیں، مجلس ڈسٹرب ہوتی ہے، تو بانیان مجلس نے یہ تقاضا کیا آپ لوگ تھوڑا تھوڑا اگر آگے آ جائیں زحمت ہوگی. سلوات دیتے ہیں. ایک اور سلوات بھیجیں محمد. سورہ صف کی 8 آیت، ارشاد ہو رہا ہے کچھ لوگ اللہ کے چراغ کو، اس کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ ناکام رہیں گے، اس لیے واللہ متم نور ہی، اس لیے کہ پروردگار اپنے نور کو کامل کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، وہ اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے. ولو کرے حل کافرون، اگرچہ یہ بات کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. اس آیت کریمہ کی ذیل میں ہم نے جو عنوان گفتگو رکھا تھا، ولایت اور اس کے تقاضے، آج یہ سلسلہ اپنے 5 اور آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی برائی ہوتی ہے، جہاں کہیں بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کا تعلق شر سے ہوتا ہے، اس کی وجہ تاریکی ہوتی ہے، ظلمت ہوتی ہے. کبھی ظلمت انسان کے سامنے نظر آتی ہے کہ ظلمت ہے، تاریکی ہے، تاریکیوں کو سپر بنا کر چور اچکے ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہیں، تاریکی ہے. نور سے فرار کرتے ہیں. روشنی ہو جاتی ہے تو وہ پکڑے جانے کا خطرہ رہتا ہے, روشنی ہو جاتی ہے تو پکڑے جانے کا خطرہ رہتا ہے. اسی لیے جتنی بھی شرنگیزیوں کی پلاننگ ہوتی ہے سب رات کی تاریکی میں ہوتی ہے, دن کے اجالے میں نہیں. چونکہ دن کے اجالے میں معاملات دوسرے ہوتے ہیں, اور یہ ایک ازلی, جیسے کچھ الہی سنتیں ہوتی ہیں کچھ شیطان کی سنتیں ہوتی ہیں. یہ ازلی سنت ہے شیطان کی کہ اسے تاریکیاں پسند ہیں, اسے ظلمتیں پسند ہیں. چونکہ وہ جو کچھ بھی اپنے اہداف تک پہنچنے کے لیے پلاننگ کرتا ہے اس کے لیے تاریکی کا ہونا ضروری ہے, اس کے لیے ظلمت کا ہونا ضروری ہے. اس لیے کیوں تاریکی میں کیوں؟ اس لیے کہ ان کا پورا وجود منحصر ہے, ڈیپینڈنٹ ہے تاریکی کے اوپر. اجالا ہوا تو تاریکی ختم, پھر وہ باتیں نہیں کر سکتے جو تاریکی کے ذریعے سے, تاریکیوں کو صفر بنا کر یہ باتیں کر کے اپنے نتائج تک پہنچنا چاہیں گے, نہیں کر سکتے. لہذا تاریکی دو طرح کی, ظاہری تاریکی, یعنی وہ افراد مثلا جو ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں, چوری کرنا چاہتے ہیں, اچکے, یہ لوگ رات کا انتظار کرتے ہیں, دن میں نہیں کر سکتے, دن کے اجالے میں نہیں کر سکتے, رات کا یہ انتظار کرتے ہیں. دوسرا مرحلہ, اگر کوئی انسان کی فکروں پر اپنی گرفت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے, افکار پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے, تو ایسے انسان کو جہالت کی تاریکی کی طرف کھینچ کے لے کے آیا جاتا ہے. اس لیے کہ جہاں علم ہوگا وہاں انسان اس طرف نہیں جائے گا. لہذا پہلے ایسی پلاننگ کی جاتی ہے کہ انسان جو تھوڑا بہت علم ہے اس علم کو بھی جہالت میں تبدیل کر دے. اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ علم بھی جہالت میں تبدیل ہو سکتا ہے. تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ پیغمبر نے ایک صحابی کو بھیجا, جاؤ تبلیغ کے لیے, نور اسلام پھیلانے کے لیے. واپس آئے کہ پیغمبر یہاں سے زیادہ جہالت تو میں نے دیکھی ہی نہیں. کیا ہوا؟ کہا وہاں پہ لوگ جانوروں کی طرح تھے, کیا کر رہے تھے, جو بات میں کہہ رہا تھا اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے. کہا تمہیں میں بتاؤں کہ اس سے زیادہ جہالت کیا ہوتی ہے؟ اس سے زیادہ جہالت وہ ہوتی ہے کہ ایک عالم علم کے باوجود اپنے علم پر نہ عمل کرتا ہے نہ دوسروں کو دعوت عمل دیتا ہے. اس سے بڑی پھر جہالت نہیں ہو سکتی. تو ان جہالتوں کو دور کرنے کے لیے, ان جہالتوں سے انسانی معاشرے کو نجات دینے کے لیے پروردگار نے اہتمام کیا, اپنے دین اور آئین کو بھیجا اور اسے نور سے تعبیر کیا, اسے نور سے تعبیر کیا. جہاں جہاں نور ہوگا وہاں ظلمتیں نہیں ہوں گی, وہاں تاریکیاں نہیں ہوں گی. ظلمت و تاریکی کا وجود ہی وہاں پر ہے جہاں پر نور نہ ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ افراد کہ جن کا وجود ظلمتوں کے سائے میں پلا بڑا, جوان ہوئے, اسی میں زندگی گزری, ان کی پوری زندگی, ان کا پورا مقصد حیات حاصل ہی اسی میں ہوگا کہ تاریکیاں رہیں, ظلمتیں رہیں, جہالت رہے, علم نہ پھیلنے پائے. لہذا جہاں کہیں سے بھی ایسی جگہ پر علم کی بات ہوگی, کوئی کرن اگر علم کی نظر آئے گی تو مختلف انداز سے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو اس سے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. لیکن یہ الہی نظام ہے کہ وہ چاہیں جتنا بھی ظلمتوں کے بسیرے میں رہیں اور ظلمتوں کو اختیار کرنا چاہیں, لیکن نور الہی جل کے رہے گا, اس لیے کہ واللہ متم نور ہی, اس کی روشنی پھیل کے رہے گی. اور عزیزوں, اس منزل پر اگر آپ غور کریں نور اور ظلمت کی اس بحث میں, اگر آپ دیکھیں تو ہم جس فرش عزا پر بیٹھے ہیں اس سے بڑا جلتا ہوا کوئی چراغ نہیں ہے دنیا میں جو ہدایت کی طرف دلیل بن رہا ہو. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں, پوری توجہ چاہتا, اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی حق کی بات ہو رہی ہے, حقانیت کی بات ہو رہی ہے, علم کی بات ہو رہی ہے, ترقی کی بات ہو رہی ہے, کمال کی بات ہو رہی ہے, پرفیکشن کی بات ہو رہی ہے, وہ سب کے سب, ان سب کی بازگشت کسی نہ کسی مقام پر کربلا کی طرف ہے. صرف ایک دعویٰ نہیں ہے, غور کیجیے عزیزوں، شہید مطہری نے اپنی کتاب حماسۂ حسینی، معروف کتاب ہے، اس میں ایک تمثیلی داستان لکھی. پروین احتسامی ایک شاعرہ ہیں، خاتون شاعر، انہوں نے ایک شعر مثال کے طور پر، تمثیل کے طور پر بیان کیا. اسی کو میں دلیل بنا رہا ہوں اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ آج جو بھی دنیا میں صداقتیں ہیں، جو بھی طہارتیں ہیں، جہاں بھی پاکیزگیاں ہیں، جہاں بھی حقانیت ہے، جہاں بھی توحید ہے، جہاں بھی خدا کا نام ہے، وہ سب کے سب رہین منت ہے حسین ابن علی کی شہادت کا. وہ نقل کرتی ہیں، ایک آرٹسٹ، ایک فنکار جس کو سینے کا ہنر آتا تھا، مختلف چیزوں کو سیتا تھا، گل بوٹے سجاتا تھا، مختلف پھولوں کی شکلیں، اور ان کے نادر نمونے وہ لباس کے اوپر خلق کرتا تھا، کپڑے کے اوپر، پارچے کے اوپر لے کے بیٹھ گیا اور مختلف انداز سے اپنے جو اس کے ذہن کا تخیل ہے اس نے اسے ثبت کر دیا لباس کے اوپر، کپڑے کے اوپر. وہ نقل کرتی ہیں کہ ایک آرٹسٹ، دیکھیں بڑی عجیب منظر ہوتی ہے، جہاں پر بھی آرٹ ہو، جہاں پر بھی ہنر ہو، کسی وجود کے اندر اگر آرٹ پایا جائے تو یہ آرٹ، یہ ہنر خود اپنے اندر جذبہ ستائش رکھتا ہے، اسے سراہا جائے. کوئی اگر شاعر ہے تو شعر تو وہ کہے گا، اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اس شعر پہ داد بھی دی جائے. اور اگر کسی کے پاس یہ فن شعر گوئی ہے اور اسے داد نہ ملے تو دھیرے دھیرے وہ فن بھی دم توڑ دیتا ہے. بہت ہی کوئی زخمی صورت میں ہوتا ہے، بہت ہی ستایا ہوا، بہت ہی درد مند، بہت ہی غموں کا مارا، میر تقی میر کی طرح، تو وہ ایک منزل ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو اسے کسی سے مطلب نہیں، وہ اپنا شعر کہتا رہتا ہے، یا پھر غالب کی صورت، لیکن ایسے کم ہوتے ہیں. عموماً ان کو ستائش چاہیے. رات کی تاریکی میں، پوری توجہ سے سنیے گا عزیزوں، رات کی تاریکی میں یہ آرٹسٹ فنکار جب ہر طرف اندھیرا ہے، سو رہے ہیں لوگ، آرام کر رہے ہیں، کاروبار ختم ہو گیا، محو استراحت میں چین و سکون کی نیند سو رہے ہیں، یہ جاگ رہا ہے. ایک فنکار کا فن جو پنپتا ہے تو نہ جانے کتنی راتوں کو اس نے قربان کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے، اس کے بعد وہ فن سامنے آتا ہے، اس کے بعد کوئی اس کا نمونہ سامنے آتا ہے، شہپارہ سامنے آتا ہے. اب یہ رات کی تاریکی میں اپنی انگلیوں میں سوئی پکڑے ہوئے، اور سوئی میں دھاگا، اور اس کے اندر مختلف انواع و اقسام کے کلر کو استعمال کرتے ہوئے یہ پھول بوٹے سجا رہا ہے کپڑے کے اوپر. رات بھر جاگتا رہا، رات بھر محنتیں کرتا رہا. جب رات تمام ہو گئی اور سپیدی سحر تھوڑا تھوڑا چمکنے لگی تو اس کا یہ فن کا نمونہ تیار ہو چکا تھا. اب جذبہ ستائش تھا اس کے وجود کے اندر کہ میں نے کتنا اچھا یہ بنا دیا. جو بھی شاہکار اپنے فن کا خلق کیا، کس کو تعریف کرے، کون اس کی تعریف کرے، کس سے کہے، اظہار کس سے کرے کہ میں نے کیا بنا دیا. ادھر تو دیکھا کچھ نظر نہیں آیا، تو رات بھر اس نے ایک بڑی سی شمع جلائی تھی، شمع جلائی تھی. وہ شمع جل کے ختم ہو چکی تھی، تھوڑی سی اس میں ہلکی سی ایک رمق باقی تھی. اس بجھتی ہوئی شمع کو اس نے خطاب کر کے کہا کہ دیکھ کتنے نادر نمونے کو میں نے خلق کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، کتنے فن کے اعلیٰ ترین نمونے کو میں نے رات بھر عرق ریزی کے بعد خلق کیا، اپنے فن کے شہپارے کو خلق کیا. دیکھ، تو یہ پروین احتسامی نے اس انداز میں مکالمہ کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، اور احساس ہے تو سننا. شمع نے پلٹ کے کہا، شمع نے پلٹ کے کہا، اے فنکار کتنا ناقدرہ ہے، کتنا ناشکرا ہے رات کی تاریکی میں جو فن کا تو شہپارہ خلق کر رہا تھا، اپنی انگلیوں کو تو نے خونی کر لیا ہوتا اگر میں نے رات بھر اپنے وجود کو جلا کر اجالا نہ کیا ہوتا۔ تیرا فن خلق ہوا میری روشنی، ایک سلام بھیجے محمد والے محمد، تیرا فن خلق ہوا تو میری روشنی کے طفیل خلق ہوا، تو کام کر رہا تھا صحیح، تیرے اندر آرٹ تھا صحیح، تیرے اندر ایک فنکار پوشیدہ تھا صحیح، مانا کہ تو ایک بہت بڑا فنکار ہے، ایک آرٹ کا عالی ترین آرٹسٹ ہے، لیکن یہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اگر میں نے اپنے وجود کو جلایا نہ ہوتا، اگر یہ وجود جلانا ہوتا تو تیری انگلیاں زخمی ہو گئی ہوتی۔ ارے تو کتنا ناشکرا ہے، اپنے فن کی داد دے رہا ہے میرے وجود کی طرف نہیں دیکھتا کہ سب کچھ جلا کر راک کر دیا۔ بازی تو ثابت یہی کرنا تھا، میں نے کہا تھا آج دنیا میں جو بھی صداقتیں ہیں، جو بھی طہارتیں ہیں، جو بھی پاکیزگیاں ہیں، جو بھی حقانیت ہے، جو بھی کمال ہے، وہ حسین کی بدولت۔ عزیزو یہ جو جواہر الکرام آج فقہ میں مکتب امامیہ کا سرمایہ ہے، یہ جو الغدیر ولایت کا قلعہ ہے، یہ جو المیزان تفسیر کا ایک عالی ترین نمونہ ہے، نہ علامہ طباطبائی تفسیر المیزان لکھتے، نہ محمد حسین جواہر الکرام لکھتے۔ عزیزو نہ یہ اسی کافی ہوتی، نہ یہ تہذیب ہوتی، نہ یہ استمسار ہوتی، نہ یہ کتب احادیثی ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ آگے بڑھ کے کہتا ہوں، نہ یہ اذانیں ہوتی، نہ یہ مسجدیں ہوتی، نہ یہ آزادار ہوتے، نہ حقانیت ہوتی، نہ کلمہ حق ہوتا۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ حسین نے کربلا میں اپنے شمع بدوجی کو جلا دیا، حسین نے اجالا ایسا کر دیا کہ اب دعوت روشنی رہے گی، خالق فن فن رہے گا، اور جب فن ہوگا تو خود بخود خراج تحسین حسین کو دیا جائے گا کہ تم نہ ہوتے تو یہ سب نہ ہوتا، جو کچھ ہے وہ حسین کی بدولت۔ یہ اذانیں حسین کی محتاج، یہ نمازیں حسین کی محتاج، یہ عبادتیں حسین کی محتاج، کچھ بھی نہ ہوتا، تاریکی ہے محض۔ جو کچھ بھی ہے حسین نے شہادتوں کا ایسا چراغ جلایا کہ ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اور جب حق و باطل کی تمیز اگر نہیں ہوتی تو کچھ بھی ہوتا رہتا، اور عجب نہیں کہ خلیفہ وقت شراب پیتا تھا تو دین اسلام میں پھر امت بھی شراب پینے لگتی، کہتی کہ سب کچھ جائز ہے، مسائل آگے بڑھ جاتے، اس لیے کہ سب دین کے نام پہ ہو رہا تھا۔ حسین نے وہ شمع روشن کی کہ حقیقتوں کو بتا دیا، نقاب کو الٹ کے پھینک دیا، اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، پہچانو، حسین نے کیا۔ تو عزیزو اس سے سمجھیں کہ یہ درسگاہ کربلا یہ ہمارے لیے کتنی اہم ہے، اور یہ ولایت کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہی ہے، اور جو کچھ ہے اس کے اندر شعور ولایت ہے، جو کچھ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ تم ولایت کے دائرے میں آؤ اور حقیقت عبودیت کو پہچانو، حقیقت بندگی کو سمجھو۔ کتنا اہم ہے عزیزوں، ہم نہیں دشمن کہتا ہے کہ جو کچھ اس مکتب کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا یا نیٹ پہ دیکھیں کہ صلوات بھیجے محمد والے محمد، ایک کانفرنس ہوتی ہے اسرائیل میں جس میں مختلف مذاہب کے بارے میں غور کیا جاتا ہے کہ ان کے پلس پوائنٹس کیا ہیں، ویک پوائنٹ کیا ہیں، کمزوریاں کیا ہیں، گفتگو ہوتی ہے مختلف مذاہب، ہندو کے بارے میں، مسلم، عیسائیت کے بارے میں، بہت مذہب کے بعد جب مرحلہ شیعت کا آتا ہے تو ایک تفصیلی گفتگو میں خلاصہ کر رہا ہوں، جب مرحلہ شیعت کا آتا ہے تو پورا ان کا جو اسکالرس کا پینل ہے وہ ایک نتیجہ دیتا ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ اس قوم کو شکست نہیں دی جاتی،
جو اس قوم کو مایوس نہیں ہونے دیتا اس عقیدے کا نام ہے آگے بڑھتا رہنا. استبداد ہو، طوفان تشدد ہو، دہشت گردی ہو، کچھ بھی ہو، پیچھے قدم مت ہٹانا. ایک طرف کربلا کی آواز دے رہی ہوتی ہے، ادھر سے انتظار کا قلعہ کہہ رہا ہوتا ہے آگے بڑھتے آؤ، بڑھتے آؤ، کل تمہارا ہے، جیت تمہاری ہے، فتح تمہاری ہے، کامرانی تمہاری ہوگی. اب بتائیں اس قوم کو کون روکے گا؟ لیکن ایک چیز اس منزل پر بہت اہم، کہ یہ دو عیدیں، کربلا انتظار، کہ جس قوم کی پوری طاقت کو اپنے وجود کے اندر سمیٹے ہوئے، ان دو پلر کے اوپر ایک پوری قوم کھڑی ہوئی ہے، 1400 سال سے مختلف طوفانوں کا یہ مقابلہ کر رہی ہے لیکن کوئی اسے ہرا نہیں سکا. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ دشمن نے سمجھ لیا کہ سامنے سے ان کا مقابلہ کریں گے تو یزید کی طرح لڑتوں کے مستحق ہو جائیں گے. اور عقیدہ انتظار، اس میں بھی اگر ہم نے کچھ کہا تو قوم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ اندر سے کچھ لوگوں کو اس قوم کے کچھ جہالت کے پروردہ خوش جکڑے ہوئے پتھر دماغوں کو اپنے عزائم کے لیے مہرہ بنا دیا جائے، عقیدہ کربلا پر بھی ضرب لگائی جائے، عقیدہ انتظار کو بھی منحرف کیا جائے. اب ابھی تو ہماری ریسپانسبلٹی بنتی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کہاں پر کربلا میں محراب پیدا کیا جا رہا ہے اور کہاں پر عقیدہ انتظار کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اب یہ دشمن ایسے نہیں آیا ہے کہ وہ دشمن ہے، اب وہ دوست بن کے آیا ہے. اب وہ بھی ماتم کر رہا ہے، وہ بھی مجلسے کر رہا ہے، وہ بھی سرمایہ خرچ کر رہا ہے، لیکن کیا انداز یہ ہے کہ مجلس کی ظاہری شکل تو مجلس کی ہے، اندر سے اس روح کو نکال رہا ہے جو روح کربلا ہی ہے. اسی طریقے سے عقیدہ مہدویہ انتظار، اب انتظار صرف یہ ہے کہ ذکر کرتے رہو، امام کے لیے دعا کرتے رہو اور بس، آمادگی کی ضرورت نہیں ہے، تیاری کی ضرورت نہیں ہے. یہ انحراف ہے تو دو رخ سے آ رہا ہے، ایک طرف دشمن نے کربلا کو منحرف کیا، ایک طرف انتظار کے عقیدے کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہا ہے. اور عزیزو یہ بنیادی حقیقت ہے، بنیادی حقیقت ہے کہ باہر سے اگر اٹیک ہو، حملہ ہو، کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اندر سے اگر کوئی اپنے لوگ وہی کام کرنے لگے دشمن کر رہا ہے تو معاملہ بہت سخت ہو جاتا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت. اور آپ نے وہ مثال سنی ہوگی، پہلے پرانے زمانے کی کتابوں میں مثال دی جاتی تھی بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ جب تک ہمارا اپنا دوسروں میں شامل نہ ہو تب تک دین میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تب تک تمہارے گھر کو کوئی توڑ نہیں سکتا. بچوں کو سمجھایا جاتا تھا باپ اس زمانے میں، بہرحال بچے زیادہ ہوتے تھے، ایک گھر 10 بچے 8 بچے، اختلاف بھی ہوتا تھا تو باپ ان کو سمجھاتا تھا کہ بیٹا ذرا اتحاد کے ساتھ رہنا اور جب تک تم متحد رہو گے باہر سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، تمہارے اوپر یقین ہے، تم مقابلہ کر لو گے، لیکن اندر سے اگر کوئی تم میں سے ٹوٹ گیا تو جتنی بھی طاقت کیوں نہ ہو سب ختم. اس کے لیے وہ مثال تھی جو آپ نے سنی ہوگی، صرف اپنی منزل سے قریب ہونے کے لیے، بچوں کے ذہن میں کلیئر ہونے کے لیے دے رہا ہوں کہ وہ جو معروف مثال ہے کہ جنگل تھا، اس میں لہراتے ہوئے درخت تھے ہرے بھرے، وہ جنگل میں آ کے کسی نے یہ خبر پھیلائی کہ ایک انسان نامی مخلوق آئی ہے، انسان نامی مخلوق آئی ہے جو اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہی ہے جنگلوں سے لکڑیاں اٹھا اٹھا کر، جنگلوں سے اپنی لکڑیاں اٹھا اٹھا کر. مثال ہے، تفصیلی واقعہ ہے. تو جنگل کا جو درخت تھا، جو بادشاہ تھا، یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے اس نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں کوئی کام نہیں ہے، جاؤ یہاں سے، وہ کچھ نہیں کر سکتے ہمارا. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں وہ آتے ہیں نیچے، جو سوکھی ہوئی لکڑیاں ہوتی ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا. جو ہماری لکڑیاں زندہ رہتی ہیں ان سے کوئی سروکار نہیں، مر جاتی ہیں، سوکھ جاتی ہیں، ان کو لے کے چلے جاتے ہیں، کوئی مطلب نہیں. آ گیا ہوگا کوئی انسان، کوئی ہوگا، ہم سے کوئی مطلب نہیں. کچھ دن اور گزرے، سنیے گا جی، اور گزرے. اب یہ ہوا کہ بھائی یہ جو انسان مخلوق آئی ہے اس دنیا میں جنگلوں کا رخ کر رہی ہے، اور جنگلوں میں سب جانور یہ سب کرنے کوئی مطلب نہیں، ان کا شکار کرنے ہم سے کوئی مطلب نہیں. پھر وہ جنگل کے بادشاہ نے جو ان کا بڑا درد تھا سب کو سمجھا دیا، آرام سے رہو کوئی ٹینشن کی بات نہیں. پھر ایک خبر آئی کیا ان لوگوں نے پتھر ایسا بنا لیا ہے کہ اس کے اندر دھار ہوتی ہے، پتھر کے اندر دھار ہوتی ہے، اور اس دھار والے پتھر کو لے کے آتے ہیں اور ضرب لگاتے ہیں، اور بہت ساری جب ضرب لگتی ہے تو شاپ کٹ کے گر پڑتی ہے. ارے آپ کی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چھوٹی موٹی شاخوں کو توڑ لیں گے، درخت کا کیا کریں گے، چھوٹی موٹی شاخوں کو توڑ سکتے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. پھر خبر آئی کہ اب انسان نے لوہا بنا لیا ہے اور وہ بہت جلدی کے ساتھ کاٹتا ہے. اس نے کہا درخت نے کچھ نہیں، ایک دو شاخیں کٹیں گی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہمارا وجود کتنا بڑا ہے، کتنا کاٹیں گے، کوئی نہیں کر سکتے. پھر ایک خبر گئی کہ اب جو اس نے لوہا بنا لیا تھا جس میں دھار کر دی گئی تھی، اس کے اندر انسان نے ایک بیٹ بنا دیا ہے، بیٹ لکڑی کا، اور اس دھار کو اس بیٹ کے اندر لگا دیا ہے، فٹ کر دیا ہے، اور اس کا نام ہے کلہاڑی. کلہاڑی بنا دی ہے انسان نے. اب جو جنگل میں خبر آئی تو تفصیلی واقعہ ہے، پورے جنگل میں رونا پیٹنا مچ گیا. تو کہنے والے نے کہا کہ بھائی جو میں تمہیں پہلے بتا رہا تھا انسان آیا ہے اور یہ بڑا خطرناک مخلوق ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا، تو تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تھا اور اب تمہاری سمجھ میں آیا ہے. تو اس جنگل کے بادشاہ نے کہا ہاں اب اس لیے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کل تک جو کچھ انسان کر رہا تھا اپنے بل پر کر رہا تھا، آج ہماری جنس کا کوئی اس میں شامل ہو گیا ہے. آج کوئی ہمارا اس میں شامل ہو گیا ہے، ہم کبھی نہیں بیٹھتے. اگر وہ اپنے بل پہ کاٹتا عزیزو جنو، اس دن سے جب اپنے کوئی شامل ہو جائے بنا میں آزائے حسین آزادوں پر نام کرے، بنا میں حسینیت حسینیت کا خون کرے، اس دن سے بچنا چاہیے. ارے ایسے معاشرے میں ایسے ماحول میں توجہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ مرحلہ ہے جو بہت خطرناک ہے، جہاں شیعہ کو شیعہ سے لڑوایا جائے گا، جہاں جمن انجمن اسے ٹکرائیں گی، جہاں تنظیم تنظیم اسے ٹکرائیں گی. یہی وہ مرحلہ ہے کہ حسین آواز دیں گے، بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے معاشرے کو. اور میں جو تمہیں آواز دے رہا تھا ہر من ناصر نے سنا، ہر من مبشر نے سنا، یہ منزل نصرت ہے. آواز دو، لبیک کہو حسین کی آواز پر کہ حسین ہم منحرف نہیں ہونے دیں گے کربلا کو، اس لیے کہ کربلا ہمارا موجود ہے، ہمارے دل میں کربلا، ہمارے ذہن میں کربلا، ریکارڈیشن میں کربلا، ان کے دوران میں کربلا. مولا ہم نصرت کا وعدہ اگر کر رہے ہیں تو ہر ہر مرحلے پر لبیک کہیں گے.
منحرف کوئی انحراف تھا، منزل انحراف یہ ہے کہ جو کچھ ان کے تباہ ہو
منزل ہے، ایسی تو بہت دردناک منزل ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حسین کی دو پیاسے تھیں، پیاسے تھے حسین، بہت پیاسے تھے، تین دن بھوکے پیاسے رہے، لیکن بعد شہادت اب وہ پیاس ختم ہو گئی جو ظاہری پیاس تھی، لیکن حسین کے مقصد کی پیاس آج بھی باقی ہے، حسین کی روح آج بھی پیاسی ہے، حسین کا مقصد آج بھی پیاسا ہے، اس مقصد کو سیراب کرنا ہے، تو لبیک یا حسین کا عزم لے کے چلنا ہے کہ مولا آپ نے جو آواز نصرت بلند کی تھی ہم اس کے اوپر جان و دل سے آواز دے رہے ہیں لبیک، یعنی ہر وہ مرحلہ جہاں ہماری ضرورت ہوگی ہم وہاں موجود رہیں گے۔ لبیک حسین، یا حسین کا مطلب کیا ہے؟ کہ جہاں ضرورت ہو، آبرو کی ضرورت ہو آبرو دیں گے، جان کی ضرورت ہو جان دیں گے، مال کی ضرورت ہو مال دیں گے، نام کی ضرورت ہو نام دیں گے، جو کچھ ہو سکتا ہے مولا آپ پر قربان۔ آپ کو پیاسا نہیں رہنے دیں گے، بہت ستایا ہے آپ، معلوم ہے ہم آپ کے درد میں اضافے کا سبب نہیں بنیں گے۔ رسول یہ وہ منزل ہے کہ آواز آتی ہے مقصد شبیر پانچوں وقت کہتا ہے کہ چل، کاروبار زندگی ہر روز کہہ دیتا ہے کل، مقصد شبیر پانچوں وقت کہتا ہے کہ چل، کاروبار زندگی ہر روز کہہ دیتا ہے کل، کھو گئے آخر رضا ہم خواہشوں کی بھیڑ میں، مسجدیں کہتی رہی حیا علی حیر العالم۔ ساتھ دینا ہے، ہم اب تیار رہنا ہے، مولا جہاں ضرورت ہے وہاں حاضر ہے، میدان چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں، آپ بتائیے کہ کہاں آنا ہے، کیا کرنا ہے۔ پہلی منزل ہر ایک پر، یہ نہیں کہ عجیب سراسنگی خوف کا عالم، اس مجلس میں جائیں گے وہ کہہ دیں گے کہ فلاں جگہ چلا گیا، اس مجلس میں چلے گئے ایسا ہو جائے گا، یہاں طالبانی بن جائیں گے وہاں شیعہ وہابی بن جائیں گے، یہاں یہ ہو جائے گا وہاں، کیا تماشا ہے یہ سیو؟ ہم نے تو دیکھا کہ حسین 72 کو لے کے آئے، جن کی رنگ نسل قوم قبیلے تو الگ الگ تھے لیکن مزاج میں کوئی فرق نہ تھا۔ 72 تھے لیکن سوچنے کا انداز نہیں تھا جو حسین سوچ رہے تھے، چاہے وہ حبیب ہو چاہے وہ علی اکبر ہو چاہے علی اصغر ہو چاہے جون ہو، ہر ایک کا جذبہ ایک تھا۔ تو حسین کا مقصد یہ آواز دیتا ہے کہ ایک منزل پہ آؤ، ایک پرچم پہ آؤ، مٹاؤ ان دیواروں کو جو تم نے بنانی ہے۔ اور عزیزو یہ دیواریں اس سادہ محبان حسین جن کے دل ایک آتش فضا ہے محبت حسین کا، ان کی خطا نہیں ہے، یہ ہمارے نوجوان، یہ کچھ ایسے مکروہ عزائم رکھنے والے افراد، یہ چند ایک لوگ جو بگے ہوئے ہیں، اور ان کے سروں کو تلاش کرو کہ ان کا سرا کہاں ہے، تو نظر آئے گا کہ ان کا سرا وہی ہے جہاں یزید کے ظلم کا سرا تھا۔ یوں ہی کہہ رہا ہوں جنہوں، کیوں کیوں خطر تلاش کریں؟ اس لیے کہ ان کو پسند نہیں ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے، ان کو پسند نہیں ہے ظالم کے خلاف بولا جائے۔ تلاش کرو کہ وہ کون لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں کہ ظلم کے خلاف آواز نہ کھولی جائے، وہی لوگ ہوتے ہیں جو مظلوم کے قتل میں داخل ہوتے ہیں، چاہے وہ ظاہری طور پر ہو یا فکری طور پر ہو، وہی لوگ ہوتے ہیں۔ کون لوگ چاہتے ہیں کہ پردہ ڈالا جائے، وہی لوگ ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ حقیقتوں تک لوگ پہنچے, وہ لوگ وہی پتہ ہم کر دو. اور بہت سارے ہم نے ایسے مراحل دیکھے, قاتل قتل کرنے کے بعد گریا بھی کر رہا ہے, رو بھی رہا ہے, ہمدردی بھی کر رہا ہے, اس کو جرم مقصد سے ہوتی ہے, اس لیے کہ حقیقت میں قاتل وہاں ہوتا ہے, قاتل مارا وہاں جاتا ہے جہاں مظلوم کا مقصد بلند ہوتا ہے, جہاں مظلوم کا مقصد بلند ہوتا ہے. اس چیز کو جینو جوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ایک عہد کرنے کی ضرورت ہے اپنے پر اپنے خدا کے درمیان, ایک فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے, ایک انقلاب لانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ بڑا عجیب مرحلہ ہے جینو, ہر طرف سے یہ لگار ہے شیعہ کے اوپر, کتنے سے ہیں, وجود کیا ہے ہمارا, دیکھیں اس پوری دنیا میں کل شیعہ کتنے ہیں, یہ مٹھی بھر شیعہ, اور ان مٹھی بھر شیعہ میں اگر ہر طرف سے دیواریں کھڑی ہیں نفرت کی, عداوتوں کی, حسد کی, ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے برداشت نہیں, تیار نہیں, یہ مقصد حسین ہے. کربلا کی تعمیر اسی لیے ہوئی تھی, 72 خون میں تربتر لاشیں حسین نے اس لیے اٹھائے تھے, ہر میں نظر نہیں سرنا کی صدا اسی لیے بلند کی تھی. یہ تو وہ ماحول ہے کہ جو کوفے کی ترجمانی کر رہا ہے, جہاں نفرتیں تھیں, جہاں عداوتیں تھیں, جہاں ایک دوسرے کو کوئی برداشت نہیں کر رہا تھا, نتیجہ یہ تھا کہ حسین کو چھوڑ دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری منزل بھی ہوا ہے, سوچنے کی ضرورت ہے, ایک المیہ ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کس مقام پر کربلا ہمیں پکار رہی ہے, کس مقام پر کربلا ہمیں بلا رہی ہے. کربلا کا وجود اس لیے تھا کہ کربلا ظلم کے خلاف آواز تھی, شرنگیزی کے خلاف آواز تھی, یہاں ہوائے نفسانی نہیں, یہاں خواہشات نفسانی کا گزر نہیں تھا. پرزیدنو اگر یہ ساری چیزوں کو بھلا کے جو ہمارے اوہام و خرافات و خیالات ہیں ان کو کربلا کا نام دے دیا جائے, کربلا کو بس کچھ قرار دے دیا جائے, تو یہ ڈوب مرنے کی منزل. ایک صلوات پڑھ دے محمد اللہ زندگی, عزیزوں کوئی زندگی نہیں ہے, کہ جہاں پر انسان کا سماج مردہ ہو اور وہ اپنی فردی زندگی جی رہا ہو کہ چلو ہم تو ٹھیک ہیں, ہماری زندگی تو گزر رہی ہے. اس زندگی کو موت سے تعبیر کیا گیا, تین طرح کی موتیں بیان کی گئی حدیث میں دیکھیں. انسان کے بدن کی موت, روح بدن کا ساتھ چھوڑ دے بدن کی موت. انسان کے دل کی موت, دل ذکر الہی سے خالی ہو جائے دل کی موت. معاشرے کی موت, معاشرے میں قدروں کا فقدان ہو جائے معاشرہ مر جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر معاشرہ مرا ہوا ہے ہم اسی معاشرے کا تو حصہ ہیں, تو ہماری زندگی کون سی ہے؟ دیکھا ہوگا تو جانور مر جاتے ہیں, جو مردار مر جاتے ہیں ان میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. وہ مردہ جسم کے اندر کیڑوں کی زندگی, اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اب اگر ہم مرے ہوئے معاشرے کا حصہ ہیں تو ہماری زندگی اس سے بڑھ کر نہیں, فیصلہ کرنا ہے کہ کس زندگی کو اختیار کرنا ہے. اور حسین ایک آبرو مندانہ زندگی کی طرف بلا رہے ہیں. تقاضائے ولایت یہ ہے کہ اس مفہوم کو سمجھو جو ولایت نے تم سے مطالبہ کیا ہے. اپنے بیان کو بہت سمیٹتے ہوئے, چونکہ دوسری مجلس میں ہونا ہے, باتیں بہت تھی عزیزوں, ان سب کو چھوڑتے ہوئے اس مرحلے پر اس چیز کو بیان دینا ہے کچھ منٹوں میں کہ مولا نے ہم سے مطالبہ کیا کیا. اس گفتگو کو بھی یہیں پر ناقص چھوڑ رہا ہوں عزیزوں, چونکہ دعوان وقت میں گنجائش نہیں ہے, ورنہ یہ دوسری اہم گفتگو دوسرا حصہ رہ جائے گا. پہلے مرحلے میں ہمیں کربلا کی حقیقت کو سمجھنا ہے, اور حقیقت کربلا کو سمجھنے کے بعد مقصد حسین کے سائے میں زندگی کو آگے لے کے چلنا ہے. اب جب ہم زندگی کو آگے لے کے چل رہے ہیں تو وہ تقاضے کیا ہیں جو ولایت ہم سے چاہ رہی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں, وہ تقاضے کیا ہیں؟ تو مولا کے پاس چاہنے والے آئے تو مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں, انی لا ارا فی سیمائکم, اس طرح اسی طرح کے کوئی جملے ہیں جو مولا نے ارشاد فرمایا کہ مفہوم اس کا یہ ہے تمہارے چہرے پر تو کوئی شیعت کی نشانی نظر نہیں آ رہی, تم کہتے ہو کہ تم ہمارے شیعہ. پھر مولا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ اصول کافی میں مولا کی حدیث, شیعتنا المتبازلون فی ولایتنا, پہلی منزل اگر پہچاننا ہے تقاضا ولایت کیا ہے, ولایت کا تقاضا کیا ہے, ہمارا شیعہ ہماری ولایت کی راہ میں خرچ کرتا ہے. کیا خرچ کرتا ہے؟ نہیں بیان کیا, پیسے کی ضرورت پڑے پیسہ خرچ کرتا ہے, مال کی ضرورت پڑے مال خرچ کرتا ہے, اولاد کی ضرورت پڑے اولاد خرچ کرتا ہے, جان کی ضرورت پڑے جان خرچ کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کس طرح سے لوگوں نے خرچ کیا. مثال دے دے کے جہاں تک ہو سکا واضح کروں گا, اور مختصر سے وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. کیسے عمار لودھی, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے, حاکم وقت, ظاہر ہے کہ شیعہ سے تعلق نہیں, قاضی جو فیصلہ کر رہا ہے جو جج ہے وہ بھی نفرت رکھتا ہے. کوئی مسئلہ قضیہ ایسا ہوا کہ محکمہ عدالت کی طرف رجوع کرنا پڑا, عمار لودھی پہنچے, کہا بھائی کیا معاملہ ہے, گواہوں بلایا جائے. عمار گواہ کو لے کے آیا, کہا تمہاری گواہی قبول نہیں کی جائے گی. کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم رافضی ہو. المتبازلون فی ولایتنا, ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری ولایت کی راہ میں خرچ کرتا ہے, تمہاری ولایت تمہاری گواہی نہیں قبول کی جائے گی. گواہی نہیں قبول کی جائے گی کیوں؟ اس لیے کہ تم رافضی ہو. گریا کی رونے لگی بہت سارا ہوتا. قاضی نے سوچا کہ میں نے کیا کر دیا, کہا کہ تم اتنا رو کیوں رہے ہو, اپنے اس عقیدے اور رفض کو چھوڑ دو, رافضیت کو چھوڑ دو, ہمارے مذہب کو اختیار کر دو, گواہی بھی قبول کی جائے گی. یہ جملہ نہیں ہے عقیدہ سے کہہ رہا ہوں, بلکہ جھوٹی گواہیاں بھی قبول کی جائیں گی کیونکہ مذہب کا شیوا رہا ہے, سب کچھ ملے گا. دیکھیں इसका मतलब हकानियत है कुछ इस मजहब के अंदर, अगर इसको छोड़ दो तो सब कुछ मिलेगा। इसका मतलब इसके अंदर एक वजन पाया जाता है, इसकी कोई कीमत है कि जिसके मुकाबले दुनिया सब कुछ देने के लिए तैयार है। यही हमारी हकानियत की दलील है, बहुत करने की चीज है। दावा की गुंजाइश नहीं, इसकी तशरीह नहीं कर सकता। अम्मार एक मरतबा जवाब देते हैं, मेरा रोना इसलिए नहीं है कि तूने मेरी गवाही कबूल नहीं की, मेरा रोना इसलिए है कि तूने मुझे राफिजी कहा, और राफिजी वो लफ्ज है कि मेरा मौलाना मुसादिक अलैहिस्सलाम फरमाता है कि सबसे पहले ये लफ्ज फिरौन ने उन जादूगरों के लिए इस्तेमाल किया था कि जो फिरौन को छोड़कर खुदा पर ईमान लेके आए थे। हां तुम रफजा, क्या तुम सबके सब राफिजी हो गए? राफिजी होने का मतलब ये कि हक्कानियत की तरफ आ गए, राह बातिल को छोड़ दिया। तो कहते हैं अम्मार कि मैं कहा राफिजियत कहा। राफिजी होने का मतलब यह है कि बातिल को छोड़कर हक पर आ जाऊं। मैं कहा राफिजी, मैं कहा शिया। शिया तो सलमान थे, शिया तो गुजर थे। रोना मेरा इस बात के लिए, अपनी आबरू को खर्च कर रहे हैं। शिया तो ना हर मुतबादलून अपनी विलायत है, हमारी विलायत की राह में खर्च करता है, आबरू खर्च की। दूसरी मंजिल, आपने नजाशी का नाम सुना होगा, हफ्शे का हाकिम, जिसने जनाबे जाफर को पनाह दी थी, हिजरत करके गए थे, और उसके बाद काफी दिनों तक अपने पास मेहमान रखा, फिर इस्लाम लेके आया। इसका बेटा था अभी नजर, हफ्श के हाकिम का बेटा, नजाशी का बेटा अभी नजर, इस हफ्शे के इस मुल्क में, मुल्क के हवश में इख्तलाफ पैदा हुआ, इख्तदार होता है जो इख्तलाफ भी होता है, मसाइल पैदा हुए। नजाशी की वफात के बाद, मर जाने के बाद, नजाशी के दुनिया से जाने के बाद, लोगों ने इसके बेटे को हुकूमत से बेदखल कर दिया। सुनिए अज़ीज़ों, कि शियत क्या है। नजाशी के बेटे को बेदखल कर दिया, ये अपने दरार से निकला, मारा पिटारा दर उधर फिर रहा था, किसी तरह से ये पहुंच गया किसी ऐसी जगह पर जहां पर गुलाम फरोख्त हो रहे थे, तरीके फरोख्त हो रहे थे, किसी ने इसको गुलाम बना लिया, और हालात को बदलता रहा, यहां तक कि ये दारुल खिलाफा कूफे आया और खबर मौला को ही कि नजाशी के बेटे को गुलाम बना के लाया गया है, मौला ने पैसे दिए, उसको लेके आओ, खरीद के लाओ, अपने यहां बुलाया, आजाद किया, एक तनाज उसके हवाले की, चश्मा, और कहा कि ये तुम्हारी जिंदगी है, इसमें तुम जिंदगी जियो, आजाद हो, पूरी ताजो लियो। शिया तो ना अल मुतबाज़िलूना फी विलायतिना, हमारा शिया वो है जो हमारी विलायत की राह में खर्च करता है। क्या खर्च करता है, नहीं बयान किया, जो कुछ जरूरत हो विलायत के लिए वो खर्च करता है। जमाना पलटा, हफ्शे में इख्तलाफ पैदा हुआ, दोबारा उधर उधर पैदा हुई, हाकिम जिसको उन्होंने बना दिया था कि ये सोच के कि हमारा फायदा देखेगा, उसने इनके नुकसान में फैसला करना शुरू कर दिया। एक तरफ फसाद, बीमारियां फैलने लगी, तफरका, इख्तलाफ, शर, परेशान हो गए। तो जो बुजुर्ग अफराद थे, संजीदा, रिश सफेद, बैठ के फैसला किया कि किया क्या जाए। कहा हमने बहुत बड़ी गलती की कि नजाशी के बेटे को हमने हफ्शे से भगा दिया, बेदखल कर दिया हुकूमत से। वो एक आदिल बाप का बेटा था, उसका बाप आदिल था, अच्छी तरह हुकूमत कर रहा था, उसी के बेटे को दोबारा लेके आएंगे, हाकिम बनाएंगे, उसके सर पर ताज सजाएंगे, वो भी सुकून से रहेगा, हम भी सुकून से रहेंगे। उसको भी पता है कि रविश हुकूमत क्या है, क्योंकि आदिल बाप का बेटा है। तवज्जो जाता हूं अजीजों, आए वक्त निकला, पर आया ढूंढते ढूंढते के कहां है कहां है, लोगों से पता करते हुए यहां देखा था वहां देखा था, आखिरी बार फना जगह नजर आया, फिर कूफे नजर आया, पहुंचे यहां तक के पता चला कि फना कूफे में फना मकान पर एक तनात है, छोटी सी छोटा सा खेत है, वहां पे वो खेती बाड़ी करता है। पहुंच गए हाथों को जोड़े हुए, क्यों आए हो? کہا کہ حضور غلطی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، آج سے اتنے سال پہلے، 20-25 سال پہلے، 30 سال پہلے ہم نے آپ کو حکومت سے بے دخل کر دیا، آپ کا تاج چھین لیا، آج وہ تاج واپس لے کے آئے ہیں، آج وہ تاج واپس لے کے آئے ہیں، چاہتے کیا ہو؟ کچھ نہیں چاہتے، صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ تخت حکومت پر بیٹھ جائیے، حبشے میں چل کر اسی مقام پر بیٹھ جائیے جہاں پر آپ کے باپ بیٹھتے تھے۔ حاکم کا مطلب کیا ہے، سلطان کا مطلب کیا ہے، بادشاہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جتنا بھی اس کا دائرہ حکومت ہے، اس کی جنبش ابرو کا، ابرو کے اشاروں کا منتظر ہے، وہ اشارہ کرے ادھر سے ادھر، جو کہے وہ ہوگا، اس کے احکامات جاری ہوں گے۔ اور پھر اس زمانے کا بادشاہ، عزیزوں ایک کنات پہ، کنات چھوٹا سا چشمہ، اس پہ گزر بسر ہو رہی ہے اور ایک کھیتی ہے، علی کا چاہنے والا علی نے ایسا تراشا اسے، ایک مرتبہ ان آنے والوں کو دیکھتا ہے، ان کے تاج کو دیکھتا ہے، کہتا ہے مجھے بے وقوف سمجھا ہوا ہے کہ علی کی غلامی کو چھوڑ کر حبشے کا تاج سنبھال لوں۔ سوچنے کی منزل ہے عزیزوں کہ اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم اس کا سودا کرنے لگے، سیدنا المتبازلون فی ولایتنا، دوسری منزل، المتحابون فی حبنا، ہمارا شیعہ ہماری محبت میں ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، کیا منزل عزیزوں؟ مطالبہ تقاضا ولایت یہ ہے کہ اگر شیعہ ہو تو میعاد معیار تمہارے رشتوں کا، تمہاری دوستی کا، تمہاری دشمنی کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس پارٹی میں ہے ہم اس پارٹی میں ہے، یہ بنا جگہ پر ہے ہم اس جگہ پہ ہیں، اس کا آشور خانہ وہ ہے ہمارا یہ نہیں، ملاپ ہونا چاہیے محبت علی، جس کے دل میں علی کی محبت جتنی شدید ہے اتنا ہی ہمارا زیادہ پیارا دوست ہے، جو علی کی راہ کا ہے وہ ہمارے دل میں اس کی اتنی بڑی جگہ ہے۔ یہ منظر آ جائے المتحابون فی حبنا فی محبتنا، کہ وہ ہماری محبت میں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، بہت عظیم منظر ہے جنوں۔ اب اگر یہ منظر آ جائے تو پھر یہ جو رشتوں میں دراریں پیدا ہوتی ہیں نہیں ہوں گی، جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس نے اس کو دھوکہ دے دیا، اس نے اس کو دھوکہ دے دیا، ہر انسان دھوکہ دینے سے پہلے سوچے گا ارے وہ بھی تو شیعہ ہے، میں بھی شیعہ ہوں، وہ بھی علی کا چاہنے والا ہے، ہم بھی علی کے چاہنے، اب تکفیر نہیں ہوگی کہ اگر ہمارے عقائد کو نہیں مانتا تو طالبانی ہے، نہیں، طالبانی کہنے سے پہلے سوچو اس کے دل میں وہی چراغ جل رہا ہے جو تمہارے دل میں جل رہا ہے، اور تمہارے دل کے چراغ کی نو تو کبھی ہوائیں چلتی ہیں تو بھبک جاتی ہے، لیکن اس نے اپنے چراغ کی نو کے ارد گرد اپنے عمل کی فانوس کو ایسے لگایا ہے کہ جیسے مولا چاہتے ہیں اسی منزل پر اطاعت کر رہا ہے۔ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزوں کہ یہ منزل ہے، وہ بھی محبت کرتا ہے علی کو، ہاں تم سے بھی کوئی عداوت نہیں ہے، تم سے بھی کوئی نفرت، تم بھی ہمارے اپنے ہو، لیکن منزل یہ ہے کہ تم بھی اس بات پر آؤ، اسے بھی اپناؤ جس کے دل میں محبت، اور کہاں اختلاف نہیں ہوتا، چار برتن ہوتے ہیں تو کھنک تو آدھے کا پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ اختلاف عقیدے کا اختلاف بن جائے، بات معاملہ تکفیر تک پہنچ جائے، تو دوسرے مذہب کا شیوا تھا، ذرا سا اختلاف ہوا کفر کا فتویٰ لگا دیا، دین سے خارج، ہمارے دین میں نہیں ہے، یہ مکتب علی کا شیوا نہیں ہے کہ اگر کسی مسجد پر کوئی غلطی کر رہی ہے، غلطی کر رہی ہے، فاش غلطی ہے، ناقابل گزر غلطی ہے، بہت بڑا اس نے جرم نہیں کیا ہے، لیکن تمہیں حق کس نے دیا کہ کسی کو شیعہ میں داخل کرو یا خارج کرو؟ اور یاد رکھو शायद तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, कि तुम विलायत के मुकाबले पर खड़े हो रहे हो, जिसके दिल में अली की मोहब्बत, जो अपने पूरे वजूद से मोहब्बत अली का इजहार कर रहा है, जो कलमा पढ़ रहा है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, नमाजें जिसकी शायद है, जिसका कलाम शायद है, जिसकी गुफ्तगू बता रही है, उसे तुम कहते हो दीन से खारिज है। दीन में लाने वाले जब तुम नहीं तो खारिज कैसे कर सकते हो? इन कैफियतों को समझने की जरूरत है। और मैं किसी के ऊपर कोई जुमला नहीं कस रहा हूं और कोई खास चीज मेरे पेश नजर भी नहीं है। मुमकिन है कि ये बातें अपना मिसदाक ढूंढ ले, वो हमेशा होता रहा है। जब भी हक और बातिल की बात होती है, हक का मिसदाक भी मिल जाता है, बातिल का मिसदाक भी मिल जाता है। लेकिन हमेशा से वो हक बयान करने वाले रहे हैं कि जिनके वजूद के अंदर निसम का जज्बा रहा है, और इस जज्बे के आगे आने की कोशिश मत करना, इसलिए कि खुदा ने आवाज दी, युरीदूना लियतफउ नूर अल्लाह बिअफवाहिहिम वल्लाहु मुतिम्म नूरिही वलौ करिहल काफिरून। ये चिराग विलायत कभी बुझेगा नहीं, एक बुझाओगे दूसरा जलेगा, दूसरा बुझाओगे तीसरा जलेगा, तीसरा बुझाओगे चौथा जलेगा, चिराग जलते रहेंगे, तुम थकार के बैठ जाओगे। इसलिए ये वादा खुदा का है, वल्लाह होते मनोरे ही। और फिर ये मीसम का जज्बा मीसम का नहीं है, ये अली की तालीमात है कि जहां ये तालीम सरायत कर जाती है रिवोल्यूशन में, अब इंसान डरता नहीं है कि होगा क्या, कौन क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी उसकी चूती पर, समाज उसकी चूती पर, वो कहेगा मौला मेरे सामने आपका हुक्म है।
हदीस तुलानी थी, कम से कम सात सिफात उन्होंने बयान किए थे, लेकिन
اب دامن وقت میں گنجائش نہیں کیا میں مخاطب کر رہا ہوں اس لیے
بس
مولانا عزیزوں اس ولایت کو ولایت کے شجر کو کہ جہاں پہ انسانیت بنتی ہے ہم تک پہنچانے کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں اور ہم مسلسل ان قربانیوں کا تذکرہ مختلف انداز سے اپنی مجالس میں کرتے ہیں اور گریا کرتے ہیں. کل سید الساجدین امام سجاد علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ مولا نے کس طرح سے تعلیمات اسلامی کو ہم تک پہنچایا. عزیزوں آج آپ کے بھائی کا تذکرہ کرنا ہے تو کربلا میں علی اکبر کے نام سے جانے جاتے ہیں. اور یہ کون علی اکبر؟ 7 سال کے تھے حسین جب نانا کا انتقال ہوا اور چاہنے والا نانا کبھی اپنے دوش پر کبھی سجدے میں پشت پر حسین اتنا چاہتے تھے اور 7 سال کے سن میں حسین نے نانا کو کھو دیا. اس کے بعد حسین کو دوبارہ سے اپنے نانا کی جھلک اس وقت نظر آئی جب ایک بچہ حسین کی آغوش میں آیا. اب جو دیکھا تو لب وہی لب جو نانا کے تھے, آنکھیں وہی آنکھیں جو نانا کی تھیں, رخسار وہی رخسار جو نانا کے تھے, سینہ وہی سینہ جو نانا کا تھا. والدو یہی تو منزل ہے کہ جب سب کو حسین نے بھیجا ہے تو یہ کیفیت نہیں ہے, لیکن جب ایک جوان آیا کہ بابا رنگ کی اجازت دے دیجئے تو مرتبہ مولا باہر نکلے خیمے سے آسمان کی طرف اپنی انگلی کا اشارہ کیا اللہم اشہد علی اولائے قوم, میرے پروردگار اس قوم پر گواہ رہنا, قد بعض علیہم غلامن, اے اس جوان کو ان کی طرف بھیجا ہوں, من اشبہ الناس خلقن و خلقن و منطقن بے رسول کننا اذا اشتقنا بزیارت نبی و نظرنا الی وجہ, اے پروردگار شاہد رہنا اس قوم کی طرف اس غلام کو بھیجا ہوں جو رفتار میں گفتار میں کردار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے. جب کبھی تیرے رسول کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا حسین علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے. علی اکبر کو روکا نہیں ہے کہ جاؤ علی اکبر جاؤ, تقدم بردی مقاتل نے کہا کہ پہلا شہید ہے علی اکبر, حسین نے بھیج دیا لیکن شاید اس شبیہ پیغمبر کی محبت تھی کہ حسین چاہتے تھے علی اکبر. ارے جاتے جاتے مرمر کر حسین کو دیکھتے رہے تو کہا بیٹا جان تو رہے ہو, مرمر کر اپنے بابا کو دیکھتے رہنا. اور اس کے بعد کنہیا میدان میدا یا بنیا کمر کو تھامے ہوئے میرے لالا استا میرے لالا استا باو چیزو حسین نے علی اکبر کو رخصت کر دیا. مسائل کو ختم کر رہا ہوں, آئے علی اکبر میدان میں, قتال کیا لڑتے لڑتے تھک گئے, ایک مرحلہ وہ آیا کہ اپنے گھوڑے کو گھوڑا اور آئے خیمے کی جانب, کیا چاہتے ہیں علی اکبر؟ شاید یہی منزل ہے, سمجھ رہے ہیں کہ میرے بابا نانا سے کتنی محبت کرتا ہے. ایک بار اس ہم شکل پیغمبر ہونے کی حیثیت سے اگر اپنے بابا کے پاس چلا جاؤں گا تو بابا کا دل خوش ہو جائے گا, پیاس کو بہانہ بنا لیا بابا دی
جیسے جیسے علی پر حملہ کر رہے ہیں آگے بڑھ
ابراہیم آ جاؤ, موسیٰ آ جاؤ, عیسیٰ آ جاؤ, حسین دو سانی ہو کے بیٹھے, ایک ہاتھ کو اندر کر کے سینے پر رکھا, چٹکی سے نیزے کی انگلی کو پکڑا, ایک مرتبہ آواز دی, بسم اللہ وباللہ وعلا ملت رسول اللہ, اب جو نیزے کی انگلی کو کھینچا Yeah.